पाकिस्तान में इस रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। नौमंतखब सदर जो बाइडन आज बुध के रोज अपने तवील सियासी करियर का हतमी नस्बोलैन हासिल करते हुए अमरीका के 46वें सदर की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं। हलफबरदारी कमेटी के मुताबिक तकरीब में अमरीकी इत्तेहाद को उजागर किया जाएगा, जो एक ऐसे नए कौमी सफर की शुरुआत का आकाश होगा जो अमरीका की असल रूह को बहाल करता है, मुल्क को इकट्ठा करता है और एक रोशन मुस्तकबिल का रास्ता तश्कील देता है। उधर रुख्सत होने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती दफ्तर में अपने आखिरी रोज एक अलविदाई वीडियो जारी की है, जिसमें उन्होंने नौमंतखब सदर जो बाइडन का नाम लिए बगैर उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। सदर ट्रंप ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि इस हफ्ते नई इंतजामिया अपने ओहदे का हलफ उठाएगी और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो अमरीका को महफूज और खुशहाल बनाने में कामयाब हों। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप की सदारती दफ्तर में 4 साल मुद्दत मुकम्मल होने से 20 घंटे कबल ये वीडियो यूट्यूब पर रिलीज की है। सदर ट्रंप नौमंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत नहीं करेंगे और वो ऐसा करके अमरीका की सियासी रिवायात को तोड़ रहे हैं। सदर ट्रंप की गैर मौजूदगी में नायब सदर माइक पेंस नौमंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हलफबरदारी में शरीक होंगे। मुंतखब सदर जो बाइडन ने मंगल के रोज वॉशिंगटन रवाना होने से पहले अपनी आबाई रियासत डेलावेयर में एक अलविदाई तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर अपने आनजहानी बेटे बो बाइडन को याद करके उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ एक पछतावा है कि आज मेरा बेटा यहां नहीं है। बो बाइडन का इंतकाल सन 2015 में कैंसर से हुआ था। दारुलहुकूमत वॉशिंगटन डीसी में सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर हाई अलर्ट है। अमरीकी सदर की तकरीब हलफबरदारी के मौके पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स और वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के दरमियान नेशनल मॉल उमूमन लोगों से भरा होता है, लेकिन इस बार एक अंदाजे के मुताबिक 1,000 मेहमानों को ही तकरीब में मदऊ किया गया है। तकरीब के दावतनामे हासिल करने वालों में बेशतर कांग्रेस अरकान और दीगर नुमाया शख्सियात शामिल हैं। तकरीब हलफबरदारी की सिक्योरिटी के लिए अमरीकी रिजर्व फौज नेशनल गार्ड्स के 25,000 एहलकार तैनात हैं और फौजी हुकाम ने मंगल को अपने एक ऐलान में 12 एहलकारों को ड्यूटी से हटाने की तस्दीक की है। पेंटागन चीफ के तर्जुमान जोनाथन हॉफमैन ने मंगल को सहाफियों से बात करते हुए बताया कि 12 एहलकारों में से 10 को उनके सवालिया रवैये जबकि दीगर 2 को नामुनासिब बयानबाजी की बिना पर हटाया गया है। अमरीकी नौमंतखब सदर जो बाइडन ने अपनी हलफबरदारी के मौके पर वॉशिंगटन पहुंचने के बाद मंगल के रोज उन 4 लाख से ज्यादा अमरीकियों को एक सादा सी तकरीब में भरपूर खिराज तहसीन पेश किया जो कोरोना वायरस के बायस अपनी जिंदगियों से महरूम हुए। मुंतखब सदर जो बाइडन ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों को तब्दील करने का ऐलान करेंगे। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रिपब्लिकन कानून साज और कदामत पसंद ग्रुप्स मुंतखब सदर जो बाइडन के आइंदा के इमिग्रेशन प्लान को अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों के लिए एक बड़े पैमाने की एमनेस्टी करार देते हुए इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। इस इकदाम को कांग्रेस में सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। नौमंतखब सदर जो बाइडन ने 2 पाकिस्तानी अमरीकियों को 20 जनवरी को अपने दौर का आगाज करने वाली इंतजामिया में शामिल किया है, जिनमें माहौलियात के माहिर अली जैदी और खारजा उमूर के तजर्बाकार सलमान अहमद शामिल हैं। बैन अल्कवामी उमूर के तजियाकारों का कहना है कि उन्हें जो बाइडन इंतजामिया के दौरान अमरीका और भारत की बाहमी शराकतदारी मजीद मजबूत होने का इम्कान है और दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती और इकतसादी शोबों में ताल्लुकात बेहतर होने की तवक्को है, लेकिन दूसरी जानब तजियाकारों का कहना है कि जो बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को भी अफगानिस्तान के तनाजुर में अहम ख्याल करेगी और चीन और अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की सूरत में उसके मुस्बत असरात अमरीका ताल्लुकात पर भी पड़ेंगे। अमरीका के नामजद वजीर दिफा जनरल लॉयड जे आस्टन ने कहा है कि जो बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अमन अमल में एक अहम और जरूरी शराकत दार समझती है और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के अफवाज के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने से दोनों ममालिक के दरमियान अहम उमूर में तआवुन की राहें हमवार होंगी। खबरें खत्म हुई।
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ امریکہ میں ہر چار سال کے بعد 3 نومبر کو صدارتی انتخابات ہوتے ہیں اور اگلے سال 20 جنوری کو امریکی ایوان کانگریس یا کیپٹل ہل پر منعقد ہونے والی ایک تقریب میں صدر اور نائب صدر اپنے عہدوں کا حلف اٹھاتے ہیں۔ پہلے نائب صدر کی حلف برداری ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد صدر اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں۔ اس بار بھی 20 جنوری کو یہ حلف برداری ہوگی، لیکن اس بار چند باتیں مختلف ہوں گی۔ یعنی سبکدوش ہونے والے صدر ٹرمپ اس تقریب میں شرکت نہیں کریں گے اور وہ روایت کے مطابق وائٹ ہاؤس میں وہاں کے نئے مکینوں کا استقبال بھی نہیں کریں گے، تاہم جمہوری عمل پورا ہوگا۔ حلف اٹھانے کے بعد صدر بائیڈن اور نائب صدر کمیلا ہیرس کو کن چیلنجوں کا سامنا ہوگا، اس بارے میں آج ہم اپنے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جہانگیر خٹک صاحب، جن کا تعلق نیو یارک سٹی یونیورسٹی سے ہے۔ جہانگیر خٹک صاحب، امریکی معاشرہ اس وقت تقسیم کا شکار ہے، اس صورت میں نئی حکومت اسے متحد کرنے کے چیلنج سے کس طرح عہدہ برا ہو سکے گی؟
جو بائیڈن ایک ایسے وقت پر اقتدار میں آ رہے ہیں جب امریکہ، میرا خیال ہے کہ تاریخ کے حالیہ تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف اگر پینڈیمک تقریباً 4 لاکھ کے قریب افراد کی جانیں لے چکا ہے اور مزید خطرہ ہے کہ اور کئی 10,000 افراد اپنی جانیں کھو سکتے ہیں، تو دوسری جانب امریکہ کی جو معیشت ہے اس کو گنگو مسائل کا سامنا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ کہ امریکہ کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے وہ تقسیم ہے۔ دیکھیے، امریکہ میں سیاسی تقسیم تو ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن یہ موجودہ حالات میں جو تقسیم ہے یہ میرا خیال ہے خوفناک حد تک بڑھ گئی ہے، اور یہ تقسیم صرف ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان جو ایڈیولوجیکل لائنز پر نہیں ہوئی، یعنی جو آپس میں جو پولیٹیکل سطح پر جو ان کی سوچ ہے اس کی بنیاد پر صرف تقسیم نہیں ہے بلکہ پارٹیوں کے اندر بھی بہت گہری تقسیم ہے۔ اب جو بائیڈن کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ 3 بڑے چیلنجز مجھے نظر آ رہے ہیں۔ پہلا کہ انہوں نے امریکی قوم کو یکجا کرنا ہے، جو یہ زبردست قسم کی ایک تقسیم نظر آ رہی ہے اس کو کم کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو پینڈیمک یا جو وبا جس طریقے سے پھیل رہی ہے اس کو نہ صرف روکا جائے بلکہ جو ویکسینیشن، جو اس وقت ویکسینیشن کا عمل جو چل رہا ہے اس میں اس وقت وہ سست روی کا شکار ہے۔ جو بائیڈن نے خود یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ پہلے 100 دنوں میں 100 ملین یعنی 10 کروڑ افراد کو یہ جو ویکسین ہے وہ لگائیں گے۔ اور پھر تیسرا ظاہر ہے کہ جو امریکہ کی جو اقتصادی صورتحال ہے، جو معیشت جہاں کھڑی ہے اور عام لوگوں کی جو تکالیف ہے ان میں کمی لانا، تو یہ 3 بڑے چیلنجز مجھے لگ رہے ہیں کہ جو پہلے 100 دنوں میں ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔
جو اس وقت صورت حال ہے اس میں بائیڈن صاحب کو اور ڈیموکریٹک پارٹی کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ہاؤس میں بھی ان کی میجورٹی ہے اور اب سینٹ میں بھی ان کی میجورٹی ہو گئی ہے، یہ ایڈوانٹیج ان کے لیے کتنا بڑا ہے؟
میرا خیال ہے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ دیکھیے، جہاں تک کہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ چونکہ مسائل تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں 3 بڑے مسائل کی نشاندہی کی، لیکن وہیں پر جو بائیڈن صاحب کے لیے یہ مسئلہ مزید بڑا ہو سکتا تھا اگر کانگریس کے جو دونوں ایوان ہیں وہاں پر ان کی میجورٹی نہ ہوتی۔ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں ان کی میجورٹی ہے، گرچہ اس میں تھوڑی کمی آئی ہے، لیکن پھر بھی زیادہ ووٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ اپنی قانون سازی بڑے آرام سے کر سکتے۔ اسی طرح سینٹ میں گرچہ سیٹیں تو برابر ہے، لیکن چونکہ امریکہ کے نائب صدر کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے، تو اگر پڑ گیا سینٹ میں کسی بھی بل پر یا کسی بھی موضوع پر ٹائی آ جاتی ہے، یعنی ووٹ جو ہے وہ برابر تقسیم ہوتا ہے، تو پھر وائس پریزیڈنٹ آتے ہیں تو اس صورت میں کیمیلا ہیرس آئیں گی اور وہ اس ٹائی کو توڑ کر اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے حق میں لائیں گی۔ تو یوں اگر جو سینٹ ہے اس میں بھی ڈیموکریٹک میجورٹی کو میجورٹی ہی سمجھا جا رہا ہے، اور یقیناً بات ہو کنفرمیشنز کی، دیکھیے جو بائیڈن صاحب کا یہ مطالبہ ہے اپنی پارٹی سے کہ کم از کم 3 جو کیبنٹ کی بڑی اپوائنٹمنٹس ہیں جو ان کی نیشنل سیکیورٹی کی ٹیم ہے ان کو تو کنفرم کی جائے فوراً، ये अदरवाइज काफी मुश्किल होता, लेकिन इस वक्त शायद इसका कोई इम्कान बन रहा है कि हम 3 बड़ी अपॉइंटमेंट्स, होमलैंड सिक्योरिटी हो गई और 2 और अपॉइंटमेंट्स हैं जिनका जल्द अज जल्द उनकी जो अप्रूवल है वो सेनेट दे सकती है। ये वो चीजें हैं जो कि जो बाइडेन के लिए अपने अहदाफ हासिल करने में आसानियां पैदा करेगी, और गरचे हम इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका की जो सेनेट है उसमें जो कमेटीज है वो बड़ी ताकतवर है, और उनमें कई कमेटियां ऐसी हैं जो आज भी रिपब्लिकन्स के वहां पर सरबरा है या वहां पर उनकी अच्छी खासी तादाद मौजूद है, और उसका जाहिर है कि असर हो सकता है, लेकिन उमूमन इसका फायदा जो बाइडेन साहब को होगा।
6 जनवरी को जो वाकयात हुए, उसके बाद जो इम्पीचमेंट की कार्रवाई हुई हाउस में और अभी जारी है वो कार्रवाई, उसका कितना असर पड़ा है अमेरिका की तकसीम पर?
मेरा ख्याल है बहुत गहरा तकसीम पर असर पड़ा है, क्योंकि अगर एक जानेब ऐसे अमरीकी हैं जो चाहते हैं कि सदर ट्रंप का मुआवजा मुकम्मल किया जाए और सेनेट में उनको, और दूसरी जानेब सदर ट्रंप के हामी है जो इसके खिलाफ है और वो इसका मुकाबला करने का पूरा इरादा भी रखते हैं, और इसके उन्होंने इस बात को छुपाया भी नहीं है। आप देखिएगा कि फैसला चूंकि ऐवानों में हो रहा है और ऐवानों में तकसीम बिल्कुल वाजे है, तो मेरा ख्याल है कि फैसला आएगा भी लार्जली इन्हीं लाइंस पर। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हालिया दिनों में जो अमेरिका में जो कुछ हुआ, खुसूसन 6 जनवरी के दिन और उसके बाद, उसने एक चीज वाजे कर दी है कि अमेरिका में तकसीम सिर्फ और सिर्फ नजरियाती बुनियादों पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान नहीं रही, बल्कि अमरीका में तकसीम, नजरियाती तकसीम पार्टियों के अंदर भी मौजूद है। तो ये तकसीम, जिस तरह मैंने कहा कि काफी कुछ होगा पार्टियों के अंदर, बहुत सारे हम उसे अंग्रेजी में कहते हैं रीसेट्स हो गए, कि वो जो ताल्लुक जो पार्टी का और वर्कर का दरमियान में होता है उसमें बहुत बड़ा रीसेट आ रहा है, और रीसेट इस वजह से आ रहा है कि इन तमाम रियासतों में जहां जहां रिपब्लिकन पार्टी मौजूद है और जहां जहां रिपब्लिकन पार्टी पहले इक्तदार में थी या उनके हाथ में सेनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीटें थी और जो उन्होंने गंवाई, वो मेरा ख्याल है कि दोबारा रिसर्जेंट है, एक बात। दूसरी बात देखिए कि ये भी यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिपब्लिकन इलेक्शन हार गए, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन हार गए। रिपब्लिकन सदारती इलेक्शन बेशक हारे हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो, और सेनेट में भी वो हारे हैं, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो उन्होंने अपनी सीटों की तादाद बढ़ाई है, और आप देखिए कि सिर्फ 4-5 सीटों का फर्क है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान, तो उन्होंने तो अपनी सीटों में अच्छा खासा इजाफा किया है। कैलिफोर्निया जैसी रियासत में उन्होंने सीटें दे दी है जहां पर के हमेशा डेमोक्रेट्स का राज रहा है। तो इसलिए ये तकसीम जो है वो पार्टियों के अंदर भी है, और अमेरिका के अंदर उमूमन जो नजरियाती तकसीम है वो मजीद इससे गहरी हो रही है, और ये मुआखदे की जो तहरीक आई और अभी उनका ट्रायल, सदर ट्रंप का ट्रायल सेनेट में शुरू होने वाला है, ये तमाम चीजें यकीनन अमेरिका में जो ये तकसीम की दरारें हैं शायद इनको मजीद गहरा करें।
आप बहज एक तजियाकार क्या समझते हैं कि सदर बाइडेन को आने वाले दिनों में किस किस्म की पॉलिसीज अंदरून मुल्क के अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि इस तकसीम में कुछ कमी हो, तखफीफ हो?
मेरा ख्याल है कि एक लफ्ज है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंक्लूसिव, यानी सबको साथ चलने की पॉलिसी। सदर बाइडेन को किसी पॉलिसी की जरूरत है, मेरा ख्याल है कि उनके जो मशावरीन हैं और सदर बाइडेन खुद भी मेरा ख्याल है कि इसी तरफ तवज्जो देंगे, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखिए अमेरिका की सियासी तारीख पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो हमेशा से जो इलेक्शंस होते हैं वो कौम को तकसीम करते हैं, और ये कोई हैरानकुन बात भी नहीं है, क्योंकि जाहिर है हर पॉलिटिशियन चाहे वो सदारती उम्मीदवार हो या कांग्रेस का उम्मीदवार हो, वो लोग जाहिर है कि अपने नजरियात और अपने एजेंडे पर इलेक्शन लड़ते हैं, और अंग्रेजी में जो अमरीकी सियासत के बारे में कहा जाता है कि ये जो है कंपीटिंग आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज की सियासत, यानी कि जो आइडियाज हैं, जो लोगों की सोच है, फिक्र है, और साथ ये कि जो नजरियात हैं उनके दरमियान एक बहुत जबरदस्त किस्म की एक मुकालमा है, और उसके नतीजे में वोटर्स को कन्विंस किया जाता है कि वो अपने जो वोट का इस्तेमाल उसी बुनियाद पर करें। फिर जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर उसको अंग्रेजी में कहते हैं हीलिंग पीरियड, यानी कि अब वो वक्त है कि जब कौम को यकजा किया जाए। बेशक तकसीम आई है क्योंकि हम ہمارے درمیان تقسیم جو رہی تھی وہ تو ایشوز پر تھی، لہذا اب قوم نے فیصلہ دے دیا کہ ان ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے کون سی پالیسی کی ضرورت ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یکجا ہو کر آگے بڑھیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہیلنگ پیریڈ جو ہے وہ جو بائیڈن کے لیے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ کافی مشکل ہوگا لیکن ناممکن نہیں ہے، اور جس طرح آپ نے سوال بھی کیا اور میں جس طرح عرض کیا کہ انکلوسیو پالیسیز کے ذریعے ریپبلکنز کے وہ جائز کنسرن جو ان کے موجود ہیں، خصوصاً امریکہ کے الیکشن کے جو الیکشن کا جو نظام ہے اس کے حوالے سے، الیکشن اصلاحات کے حوالے سے جو کانسٹیچوئنسی جس طریقے سے بنائی گئی ہیں وہ ابھی دوبارہ بنائی جائیں گی، اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جیری مینڈرنگ، یعنی جب آپ کا جو سینسس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر امریکہ کا جو سیاسی نقشہ وہ مکمل بدل جاتا ہے، کئی ریاستوں میں سیٹیں بڑھتی ہیں کانگریس کی، کئی ریاستوں میں کم ہوتی ہیں، یعنی پاکستان میں دوسرے ممالک میں آپ دیکھیے آبادی بڑھتی ہے تو سینٹ کی سیٹیں بڑھتی ہیں، امریکہ میں معاملہ مختلف ہے، امریکہ میں جو ہے آبادی کو دیکھا جاتا ہے ریاستوں کا، اگر ایک ریاست میں آبادی کم ہوئی ہے اور اس کی 10 سیٹیں ہیں تو وہ جو ہے اپنی سیٹیں کھو بیٹھتی ہے، بلکہ وہ سیٹیں دوسری ریاست کو چلی جاتی ہیں جہاں پر کہ آبادی بڑھی ہے، یوں جو ریپرزنٹیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ جو ہے اس کو اس کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ جو پالیسیز ہیں جو بائیڈن کے پاس جو ملک کو یکجا کرنے کے لیے سب سے طاقتور ہتھیار جو ہے وہ ظاہر ہے وہی ہے کہ وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروقار لاتے ہوئے مؤثر پالیسیز کو سامنے لائیں اور ان پر بھرپور عمل کریں اور ایک نیشنل ڈائیلاگ کا اہتمام کریں جہاں پر کہ وہ افراد جو کہ موجودہ الیکشن کا نظام ہے اس پر تنقید کر رہے ہیں یا اس کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے ہیں ان کو ان کی جانچ پڑتال کی جائے، ان کو دیکھا جائے اور جہاں جہاں اس میں بہتری کی ضرورت ہے اس کو ضرور لایا جائے، اور اس کے علاوہ بھی جو ریپبلکن پارٹی اور ان کی جو سپورٹ بیس اس کی جانب سے کسی بھی قسم کے خدشات اظہار کیا جا رہا ہو تو چاہیے یہ کہ جو نئی حکومت ہے وہ ان پر توجہ دے اور ان کو ان کے مسائل کو اور ان کے جو مختلف قسم کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرے ان کو اور ان کو حل کرے، اسی کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر فرض کیا سیاسی بنیادوں پر نظریاتی بنیادوں پر صدارت چلے گی تو پھر تو ظاہر مسئلہ ہوگا، اور جو بائیڈن صاحب پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ صدر بنیں گے تو وہ امریکی صدر ہوں گے، وہ ڈیموکریٹک صدر نہیں ہوں گے، وہ نظریاتی بنیاد پر صدارت نہیں کریں گے بلکہ وہ ایک بحث امریکی قوم کے جو لیڈر ہیں اس کی حیثیت سے وہ آگے بڑھیں۔
یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ایڈمنسٹریشن کی تبدیلی کے ساتھ فورن پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی، لیکن کیا اس بار آپ کچھ مختلف صورتحال دیکھتے ہیں فورن پالیسی کے نقطۂ نظر سے؟
میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ظاہر ہے صدر ٹرمپ کا اپنا طریقہ کار رہا ہے حکومت کرنے کا، فورن پالیسی کے حوالے سے بھی ان کا اپنا طریقہ کار ہے جس میں انہوں نے بہت کچھ اچیو بھی کیا ہے اور ان پر بہت ساری تنقید بھی آئی ہے۔ اگر ہم اچیومنٹ کی بات کریں تو افغانستان کے حوالے سے طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اور پھر امریکی فوجی انخلا کے حوالے سے جو ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے بعد پھر جو بات چیت چل رہی ہے، گرچہ اس وقت وہ تاثر کا شکار ہے لیکن پھر بھی امید ابھی بھی ہے کہ شاید یہ معاملہ جو ہے وہ بہتری کی جانب بڑھے۔ میرا خیال ہے کہ بائیڈن صاحب کے لیے کافی سارے چیلنجز ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا جو اسٹائل آف فارن پالیسی رہا ہے اس کی وجہ سے کچھ جگہوں پر امریکہ شاید تنہا رہ گیا ہے، خصوصاً ٹرانس اٹلانٹک ریلیشنز جسے ہم کہتے ہیں، امریکہ اور یورپ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کچھ پریشر میں آئے ہیں۔ تو بائیڈن صاحب کا پہلا تو یہ ہوگا کہ جو امریکہ کے جو انٹر بین الاقوامی تعلقات ہیں ان کو نارمیلٹی کی طرف لایا جائے، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پر کے ٹینشن زیادہ ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کافی سارے بڑے عالمی معاہدوں سے امریکہ کو باہر انہوں نے نکال دیا تھا، جو بائیڈن صاحب پہلے سے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے امریکہ کو دوبارہ پیرس کلائمیٹ ٹریٹی میں واپس لائیں گے۔ ایران نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے بھی خبریں یہی ہیں کہ شاید امریکہ دوبارہ اس میں شامل ہو جائے، اور ساتھ یہ کہ ہمارے خطے میں جو صورتحال ہے چاہے وہ بھارت میں ہے، پاکستان میں ہے اور خصوصاً افغانستان میں ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہاں پر ایک جو پالیسی پلینک ہوگا جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ایک امریکی پالیسی کا ایک اہم حصہ جو ہوگا وہ انسانی حقوق ہوں گے، اور وہ ایک پالیسی کے اندر ایک بہت اہم جز ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ اس کا اثر ظاہر ہے کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں بھی رہے گا. افغانستان کے حوالے سے گرچہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ صدر جو بائیڈن نئے صدر جو بائیڈن اور صدر ٹرمپ کی پالیسیز میں کوئی بہت بڑا اختلاف نظر آ رہا ہے، نہ ہی مجھے کوئی بہت زیادہ ڈرامائی تبدیلی نظر آ رہی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ شاید بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو پروگرس ہوئی ہے ابھی تک امریکہ اور طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس میں، اس کو شاید وہ ریویو ضرور کرے اور شاید نئے پریشر پوائنٹس، جو جتنے بھی پریشر پوائنٹس ہیں اس مذاکراتی عمل کے حوالے سے، ان پر تھوڑی توجہ دے اور کوشش یہ کرے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے. کیونکہ میرا نہیں لگ مجھے نہیں لگتا کہ جو بائیڈن صاحب بھی امریکی افواج کو افغانستان میں مستقل طور پر رکھنے کے حق میں ہیں. یہ بڑی تعداد ہے، یہ ممکن ہے تھوڑی بہت رہے وہاں پر لیکن مکمل طور پر نہیں رکھنے کے حق میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہی صدر ٹرمپ کی طرح جو بائیڈن صاحب بھی اربوں ڈالر کی امداد بالکل بغیر پوچھے افغان حکومت کے حوالے کریں گے، بلکہ یہاں پر چونکہ پہلے سے امریکہ کی جو معاشی صورتحال ہے اس پہ کافی مشکلات ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ جو بائیڈن صاحب کے لیے یہ کوئی ترجیح ہوگی. وہ ڈپلومیٹیکلی کوشش ضرور کریں گے کہ ان معاملات کو مزید بہتر بنایا جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑی میجر انٹروینشن فوری طور پر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اندرونی خانہ مسائل اتنے زیادہ ہیں، چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں ہوگا. لیکن ایک جو بڑا مجھے تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کافی سارے بین الاقوامی معاہدے، وہ معاہدے جن سے صدر ٹرمپ کے دور میں امریکہ باہر نکلا تھا، شاید امریکہ ان میں دوبارہ شامل ہو.
یورپ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت جو ہے اس میں کچھ تبدیلی دیکھتے ہیں آپ؟
یورپ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی تبدیلی مجھے اس لیے بھی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے کہ دیکھیے روس کی جو یورپ میں ایکسپینشن ہے، یعنی رشیا نے وہاں پر کافی اپنا انفلوئنس بھی بڑھایا ہے. آپ دیکھیے جرمنی کی آدھی سے زیادہ گیس جو ہے وہ رشیا سے آتی ہے. کئی یورپی ممالک جو ہیں ان کو ان کی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ اس پر زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی جو فورن پالیسی میں اسپیس ہے انڈیپینڈنس کی وہ کافی محدود ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو ٹرانس اٹلانٹک ریلیشنز ہیں، جو امریکہ اور یورپ کے درمیان جو تعلقات ہیں، اس میں جو اسٹریٹیجک صورتحال وہاں پر اس وقت ہے، وہاں پر امریکہ کو مزید ایج دلانے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب کو نئے انیشیٹیوز لینے ہوں گے، جس میں جو نیٹو ہے اس کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنا ایک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو امریکہ کے حوالے سے جتنے شکوک و شبہات ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی ان کو کافی کام کرنا ہوگا. تو جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، یعنی جو امریکہ اور یورپ کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے درمیان عموماً اگر آپ دیکھیے تو جو پوائنٹس آف فرکشن ہیں، یعنی اختلافی نکات جو ہیں، وہ ہمیشہ سے اگر رہے ہیں تو وہ تجارتی ہی رہے ہیں، تجارت کے حوالے سے ہی رہے ہیں. اور اسٹریٹیجک انٹرسٹ تو تقریباً دونوں کے ایک ہی ہیں، کوئی اتنا فرق مجھے نظر نہیں آتا، بلکہ اس میں امریکہ مزید انویسٹمنٹ بھی کرے گا. اگر فرق اختلاف آئے گا اور ہے بھی شاید، وہ تجارت، باہمی تجارت پر ہے، ٹیکسیشن پر ہے، جو اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ بات چیت بھی ہوگی. اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو بائیڈن کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ یورپ کو ساتھ لے کر چلے، کیونکہ بائیڈن کی جتنی ٹیم آئی ہے وہ تمام افراد جو اگر ان کے آپ تاریخ دیکھیں، جو انہوں نے پہلے جو کردار ادا کیے، تو وہ ملٹی لیٹرلزم میں یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ دوسرے ممالک کو ساتھ لے کر چلنے میں یقین رکھتے ہیں. تو شاید اسی لیے مجھے محسوس ہی ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو شراکت ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آئے گی اور اختلافی نکات اسی طرح کم ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہوں گے اور کافی بہتر ہوں گے.
یہ تھے جہانگیر خٹک.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu.
یہ وائس آف امریکہ ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر زبیر اقبال نے، جن کا تعلق واشنگٹن میں قائم مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال جو فرمائیے کہ امریکہ کی نئی حکومت کو کتنے اور کس نوعیت کے چیلنجز درپیش ہوں گے؟
دیکھیے ان کے چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو کاؤنٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن جیسے ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک ڈومیسٹک چیلنجز کا معاملہ ہے، وہاں پر دو بڑے اہم قسم کے چیلنجز ہیں جن پہ ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے، اور یہ دونوں جو ہیں اب مقاصد ہیں لیکن یہ کانفلکٹ کرتے ہیں. ایک طرف تو کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں، اور دوسری طرف اکنامک گروتھ کی بات آ جاتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ آبجیکٹو جو ہیں بڑی مشکل سے سائملٹینیسلی حاصل کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ کرونا وائرس کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بڑی حد تک لاک آؤٹ اور سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسرے اس قسم کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن کی وجہ سے گروتھ پہ بڑا اثر پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ اسپینڈنگ کر رہی ہے, امید ہے کہ وہ 1.9 trillion dollars کا جو ان کا پلان ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. اگر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس میں خیر وقت تو لگے گا, تو اس کی وجہ سے گروتھ پیدا ہو سکتی ہے, لیکن اس گروتھ کو پیدا کرنے کے لیے بڑی حد تک کمپرومائز کرنے پڑیں گے. یہ کمپرومائز جو ہیں ان کی مشکلات بہت زیادہ ہیں. ان ادر ورڈز آپ دونوں مقاصد تو حاصل تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے خرچ بہت بڑھے گا, اور ایک بات یہ ہے کہ گروتھ اتنی نہیں بڑھے گی جتنے کی امید کی جا سکتی ہے, اور اس کے ساتھ کرونا وائرس آہستہ آہستہ ہی ختم ہوگا, یہ امیڈیٹلی ختم نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ 2021 اور 2022 مشکل سال ہوں گے. 2022 کے دوسرے حصے میں امید یہ کی جا سکتی ہے کہ کنڈیشنز بہتر ہو جائیں گی اور نارمل گروتھ شروع ہو جائے گی. اگر کرونا وائرس مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے اور کسی اور قسم کا ویریئنٹ سامنے نہیں آتا, تو جہاں تک ایکسٹرنل پرابلمز کا تعلق ہے, دیکھیے بات یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ اپنے ایلائز کے ساتھ اپنے رشتے توڑ دیتے ہیں اور انٹرنیشنل اگریمنٹ سے وتھڈرا کر لیتے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ ریسٹور کرنا آسان نہیں ہوتا.
مڈل ایسٹ کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی فورن پالیسی کے لیے کوئی بڑے چیلنجز ہوں گے؟
جی بالکل, اور بہت سیریس قسم کے بڑے چیلنجز. جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں ریجن میں بہت زیادہ کانفلکٹ پایا جاتا ہے, اور کچھ ایکسٹرنل فورسز ایسی ہیں جن میں کہ اسلامک اسٹیٹ شامل ہے, اس میں مسلم برادرہڈ شامل ہے, یہ اس قسم کے فورسز ہیں جو انتظار کر رہی ہیں کہ موقع ملے اور وہ اپنی پوزیشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اگر اپنے کوشش کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو ریلیشن شپ پیدا ہو گئی ہے, ایبراہم ایگریمنٹ جو کیے گئے تھے, ان کی امپلیمنٹیشن پہ مشکل قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہوگا کہ کس حد تک جو بائیڈن گورنمنٹ ہے وہ ابراہم ایگریمنٹس کو لے کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوگی, نمبر ایک. نمبر دو, کس حد تک وہ جو فائنینشیل کاسٹ اور دوسرے ایشوز اس میں آ جاتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہو. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہاں پر جو تمام کے تمام امریکن پالیسی جو مڈل ایسٹ میں کی گئی ہے, پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ اور اس کا مقصد آئل مارکیٹ ہوتا تھا اور آئل ریسورسز کو کنٹرول کی بات ہوتی تھی, لیکن اب وہ بہت کم ہو گیا ہے. اس کی بجائے اب جیو اسٹریٹجک قسم کے معاملے پیدا ہو گئے ہیں جن میں خان اور باقی جو اس علاقے کے ملک ہیں ان کے درمیان جو اس وقت ایک جیسے کہہ لیجیے آپ کے اسٹریٹجک ٹینشنز ہیں, جس کی وجہ سے پراکسی جنگیں لڑی جا رہی ہیں, تو ان کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اگر ان کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ایران کے ساتھ کمپرومائز کرنے پڑیں گے. کیا وہ کمپرومائز خاص طور پہ جن کا مقصد یہ ہوگا کہ نیوکلیئر اگریمنٹ کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے کسی نہ کسی صورت میں, تو پھر کس حد تک دوسرے عرب ممالک دوسرے علاقے میں ہیں اور خاص طور پہ اسرائیل, وہ اس کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے یا نہ کریں گے؟ تو چیلنجز بہت سیریس ہوں گے, اور اس پہ جو پروگرس ہوگی وہ کافی حد تک سلو ہوگی. اس کی وجہ یہ ہوگی اور اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ اس علاقے کے لوگ خاص طور پہ جو جنہیں آپ کہہ لیجیے ریئیکشنری فورسز کہہ لیجیے یا ریڈیکل فورسز کہہ لیجیے, وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور پرابلم آگے بڑھنے کی پوٹینشیل ہے. تیسری بات جیسے آپ کو معلوم ہے وہ یہ دو ممالک ہیں, ایک طرف افغانستان اور دوسری طرف یمن, ان میں پیس کس طرح حاصل کیا جائے گا؟ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, ابھی تک جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں طالبان اور گورنمنٹ کے درمیان وہ رکی ہوئی ہیں. بڑی حد تک ان میں چیلنجز پائے جاتے ہیں کیونکہ دونوں سائڈیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی امریکہ میں وہ کس طرف, اس کا پہلو کیا ہوگا, وہ کس طرف زیادہ سپورٹ آد کریں گے, کیا وہ اپنی جو ملٹری فورسز ہیں ان کی انخلا کو روک لیں گے, یا کیا وہ اس کو بڑھائیں گے یا اس کو اور کم کر دیں گے. تو یہ ایک بڑا مشکل سا معاملہ ہے, اس کو کہنا آسان نہیں ہے. اور یاد رہے کہ افغانستان جیسے ملک میں جہاں پر اس وقت طالبان کی پوزیشن کافی مضبوط ہے اور گورنمنٹ ہے, اس کی پرابلمس کافی بڑی ہوئی ہیں, خاص طور پہ اکنامک اور پولیٹیکل اور اسٹریٹجک. تو ایسی کنڈیشن میں کیا امریکہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا تاکہ وہاں پر اگریمنٹ پیدا ہو سکے؟ اگر امریکہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے اثرات امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ریلیشن شپ اس پہ کیا ہوں گے, اور اگر امریکن فورسز وہاں سے وڈرا کر لی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے طالبان جو ہے وہ کتنے اور نڈر ہو جائیں گے اور کس حد تک وہ گورنمنٹ کو وہاں اور کمزور کر دیں گے؟
مشرق وسطی میں ایران اور سعودی عرب کی جو رائیولری ہے, جو پورے مشرق وسطی پر اپنا پرتاؤ ڈالے ہوئے ہے, اس کو ریزالو کرنے کے لیے نئی حکومت کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے؟
امریکن پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ بڑی حد تک ان ملکوں کی اپنی انٹرنل کانفلکٹس ڈائمینشنز کی وجہ سے انفلوئنس ہوگی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس حد تک امریکہ سعودی عربیہ پہ انفلوئنس ڈال سکتا ہے کہ سعودی عربیہ کنسٹرکٹیو قسم کے رول پلے کرے. کچھ حد تک تو یہ ہوا ہے, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس وقت جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک قسم کی اسے کہہ لیجیے بیلنس آف پاور سا پیدا ہو چکا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سولوشن آ سکتے ہیں, لیکن ان سولوشن کو لانے کے لیے امریکہ کو کیا کرنا ہو؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, سب سے امپورٹنٹ پالیسی یہی ہوگی کہ امریکہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے جو خاص طور پہ سعودی عربیہ کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر یہ انسسٹ کرے کہ وہ اپنے آپ کو ماڈریٹ کرے, اپنے فورسز کو ماڈریٹ کرے, اپنی ریسورسز کے استعمال کو ماڈریٹ کرے, تاکہ ایران یہ محسوس نہ کرے کہ وہ بالکل بیک ٹو دا وال ہے. اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر امریکہ ایران کے ساتھ رپوشنا پیدا کرتا اور اس کی وجہ سے ایران کی اکنامک کنڈیشنز کی کچھ امپروومنٹ ہوتی ہے, تو امید یہ کرنی چاہیے کہ ایران بھی ریسپانسبل قسم کا پارٹنر بنے. تو یہ اصل چیلنج جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا وہ یہی آ جاتا ہے کہ کس حد تک ایران اور سعودی عربیہ اور ان کے ساتھی ایک جگہ پہ ایک کسی بیسس کنڈیشن پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ آسان نہیں, لیکن اسے کرنا بہت ضروری ہے, اگر اس کے بغیر امریکن پالیسی سکسیڈ نہیں کرے گی.
کیا یمن کی جنگ کو ختم کرائے بغیر مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے کوئی اور صورت نکالی جا سکتی ہے؟
جہاں تک یمن کا تعلق ہے وہ ایک بیسیکلی پروکسی جنگ. اگر کمپرومائز پیدا ہو جاتے ہیں سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان, سعودی عربیہ اور یوئی ایک طرف اور ایران ایک طرف, تو پھر یمن کی جنگ کی بیسس ختم ہو جاتی ہے. ان ادر ورڈز پھر وہ جو یمن کی جو جنگ ہے وہ پیورلی انٹرنل ہو جاتی ہے. پھر اس کو سالو کرنے کے لیے طریقے نکالے جا سکتے ہیں جن میں فائنینشیل ریسورسز کا ٹرانسفر ہے, جس میں دوسرے انفلوئنسز ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی طرف سے ریسورسز اور سپورٹ ہے, تو ان کی وجہ سے کسی حد تک یمن کے اندر کم از کم پہلے کی طرح کی ریلیشن پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایکسٹرنل انفلوئنسز اور پریشر ختم ہو, اور امریکہ وہ کر سکتا ہے. امید یہ کی جاتی ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ یہ کرنے کے قابل ہوگی اور وہ کرے گی.
ہم گفتگو کر رہے تھے افغانستان کے بارے میں بھی, جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ ابھی تک جو مذاکرات ہیں افغان گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان وہ کسی حد تک تو آگے بڑھے ہیں, لیکن کوئی بڑی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت کو اس کے لیے کوئی مزید پریشر ڈالنا پڑے گا؟
دیکھیں, دو چیز اس میں دو ایشوز آ جاتے ہیں. ایک تو جب نئی گورنمنٹ آتی ہے اور اس نئی گورنمنٹ کی پالیسی اناؤنس کی جاتی ہے, تو دونوں سائڈیں جو ہیں افغانستان میں وہ اس کو دیکھ کر اس پہ اپنی پالیسیز ماڈیفائی کریں گی, ریفلیکٹ کریں گی. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ کس حد تک امریکی گورنمنٹ نئی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ یا تو گورنمنٹ کو سپورٹ زیادہ بڑھا دے یا اپنا پریشر طالبان پہ بڑھائے تاکہ طالبان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے, کیونکہ یاد رہے کہ افغانستان کی جو ایشو ہے وہ اب بڑی حد تک ریجنلی اسٹریٹجک اور گلوبل بنتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ چین کی ایکسپینشن, ایران کا انٹرسٹ, رشین انٹروینشنز آلسو, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ہندوستان کے انٹرسٹ افغانستان میں. تو اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے بڑی حد تک امریکہ کو یہ چاہیے ہوگا کہ وہ ان دوسرے ممالک کی کوآپریشن, خاص طور پہ ریجن کی کوآپریشن حاصل کرے اور ریجن کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اب سپورٹ دے تاکہ جو افغانستان میں فیصلہ ہو اس کی پروٹیکشن اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ریجن اپنی کمٹمنٹ دے. تو یہ آسان نہیں ہوا. بٹ دیکھیے فورن پالیسی میں کوئی ایشو آسان نہیں, اس میں یہ چیلنجز رہتے ہیں رہیں گے, اور ان کو سولوشن پیدا کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہیں اپنے انفلوئنس استعمال کرتی ہیں, اور امید یہی ہونی چاہیے کہ یہ ہوگا.
مڈل ایسٹ میں اور بھی کانفلکٹس ہیں, جیسے سیریا کا مسئلہ ہے, لیبیا کا مسئلہ ہے, پھر اس سے ہٹ کر مڈل ایسٹ سے آگے بڑھیں تو ترکی کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہے, ادھر بھی آپ کچھ چیلنجز دیکھتے ہیں؟
دیکھیے نا, جہاں تک لاسٹ ایشو فرسٹ, جہاں تک ترکی کے چیلنج کا معاملہ ہے, وہ تو کلیئرلی ایک ایشو آ جاتا ہے کہ ترکی کے ریجنل انٹرسٹ جو ہیں وہ امریکی انٹرسٹ سے کانفلکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے دونوں میں سے کسی ملک کو کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی بڑی حد تک اپنی ریلیشن جو ہے ریجن میں اور رشیا کی طرف بڑھا رہا ہے, اور ایکسپیکٹیشن یہ ہو رہی ہے کہ چین بھی اس میں انوالو ہو جائے گا. تو ایسی سچویشن امریکن پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے, اتنی مضبوط نہیں رہتی جتنے کی پہلے ہوتی تھی انڈر دا نیٹو. ہاؤیور اگر امریکہ نیٹو کو دوبارہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنی ریسورسز استعمال کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, تو پھر نیٹو کے ممالک اس قابل ہوں گے کہ وہ ترکی کے اوپر اثر انداز ہوں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ترکی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوگا, لیکن اپ ٹو اے لمٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کے جو ریجنل انٹرسٹ ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ وہ اس کے لیے کسی انٹرنیشنل کمٹمنٹ کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے جتنی کی امید رکھی جاتی. جہاں تک تعلق ہے یا اپنے فرمایا اباؤٹ لیبیا یا اباؤٹ سیریا, یہ ایرریلیونٹ ایشوز, امریکہ ان میں انوالو نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی سولوشنز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ اویلیبل نہیں. یونائیٹڈ نیشنز کوشش کر رہی ہے لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کی جو چیلنجز ہیں ان کا دوسرے ممالک پہ خاص اثر نہیں پڑتا ریجن. اگر ایسا ہے تو پھر ریجن کے ممالک اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ایز ایکٹیولی اینڈ ایز کنسٹرکٹیولی جیسا کہ ہم امید رکھتے ہیں. تو جہاں تک لیبیا کا تعلق ہے یا سیریا کا تعلق ہے, اس کو آپ سمجھیے کہ اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا جائے.
پاکستان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریلیشنز کی نوعیت ہے اس کے پیش نظر پاکستان کے ساتھ تعلقات کی سچویشن کیا رہے گی؟
میں امید نہیں رکھتا کہ اس میں کوئی سگنیفیکنٹ چینج آئے گا. اگین اس کے بعد وہی ہو جاتی ہے کہ ریلیشن شپ تو ایگزسٹ کرتی ہے, جہاں تک انٹرسٹ کی بات ہے وہ بھی سمجھے جاتے ہیں اور ان کے اوپر بھی کوآپریشن ہوتی رہی ہے. میجر کانفلکٹ صرف ایک ہے, وہ ہے کہ کس حد تک امریکہ اپنا انفلوئنس استعمال کرنے کے لیے تیار ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کانفلکٹ ہے وہ کم ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریجن کی اسٹیبلٹی کو بہتر اثر پڑے. اس کے لیے امریکہ کو ایسے کمپرومائز کرنے پڑیں گے جو اتنے آسان نہیں ہیں جتنے کہ ہم سمجھتے ہیں. خاص طور پہ اگر امریکہ اور چین کے درمیان کانفلکٹ قائم رہتا ہے اور چین کی کنٹینمنٹ کے لیے امریکہ کواڈ اگریمنٹ جو ہے اس کے بیسس پر اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر ظاہر ہے ہندوستان کو زیادہ سپورٹ ملے گی. اگر ہندوستان کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے تو پھر پاکستان کو جس سپورٹ کی امید ہے کہ اس کی وجہ سے کشمیر کا پرابلم سالو ہو جائے یا دوسری ریجنل ایشوز کے اوپر کسی حد تک سکون ہو سکے, وہ مشکل نظر آتا ہے.
ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر زبیر اقبال سے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ پروگرام منگل کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں معاشیات کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری. ڈاکٹر ظفر بخاری, یہ فرمائیے کہ معاشی لحاظ سے امریکہ کی نئی حکومت کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اسے کیا چیلنجز درپیش ہوں گے؟
امریکن گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے جو یہ فیس کریں گے, اس کی دو ڈائمینشن ہے. ایک تو ڈائمینشن یہ ہے کہ یقیناً ابھی بہت سارے ان امپلائمنٹ کا ایک ایشو ہے امریکہ کا, جو کہ بڑا ایک سبجیکٹ کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. کوئی 11% کے قریب جو ہے اس وقت انمپلائمنٹ ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے جو کہ امیڈیٹلی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ چیلنج ہے وہ ابھی بھی امریکہ کے اندر وہ جو کووڈ 19 کے جو آفٹر شاکس ہیں, بلکہ اب تو ایک نئی جو ایک لہر آئی ہے کووڈ کی, اس کو ایڈریس کرنا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جو امریکن اکانومی کی بیک بون ہے, جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سروس اکانومی جو ہے امریکہ کی, جس میں کہ ریسٹورینٹس ہیں, اس میں ٹرانسپورٹیشن ہے, اس میں ایئرپورٹس ہیں, اور اس کے اوپر ہونے والے بزنسز ہیں, تو یہ جو سب چیزیں ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ایسا کہ اس کو ایک ناٹ اونلی فیڈرل لیول, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پر بھی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ خاص طور پہ جو اسمال بزنسز یہاں پہ جو افیکٹڈ ہوئے ہیں کہ ان کا جو ہے ان کو کس طریقے سے ایڈریس کریں. تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو کہ ہم ایک میکرو لیول پہ جو دیکھتے ہیں. اور ایک اور جو مین ایشو میکرو لیول پہ دیکھا گیا وہ یہ ہے کہ تقریباً 2020 کی جو فگرز آئی ہیں پر کیپیٹا جی ڈی پی کی, ان فگرز میں بھی تقریباً کوئی بٹوین 4,000 to 5,000 پر کیپیٹا کا ایک ڈفرنس آئے گا 2019 میں اور 2020 میں. اس کے باوجود بھی امریکہ کا جو ایک سمجھیں کہ ایوریج پر کیپیٹا پھر بھی رہے گا وہ تقریباً $63,000 پر پرسن کے حساب سے رہے گا, جو کہ ایک بڑی اچھی ایسی فگر ہے جو کہ مینٹینیبل ہے. اور اس کا ایک سب سے بڑی وجہ جو اس میں بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ امریکہ میں جب ہم دیکھتے ہیں نا انمپلائمنٹ کو 11% کے حساب سے, تو 11% جو ہے وہ پاپولیشن کا ایک اتنا بڑا فگر ہمیں نہیں لگتا جب ہم اس کو ایک بالکل ایک میکرو لیول پہ جب ہم دیکھتے ہیں, تو اس میں ہم یہی فیل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے امریکہ میں ابھی بھی 89% لوگ جو ہیں وہ پھر بھی گین فلی جو ہے وہ امپلائڈ ہیں اور یہاں پہ موجود ہے. دوسرا جو اس کا ایک جو آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو چند ایک پالیسیز تھیں اکنامک پالیسیز, جن کی وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جیسے مینٹین رہی ہیں گیسولین کی پرائسز, آئل کی پرائسز, اس کی وجہ سے جو ان کا ایک ڈسٹریبیوشن چینل ہے جس میں ٹرانسپورٹیشن کا ایک میجر ہے وہ پارٹ ہمیشہ سے رہا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کنزیومیبل گوڈس کی نہ صرف سپلائی برقرار رہی پینڈیمک کے باوجود بھی, اور امریکہ کے جتنے بھی گروسری اسٹورز ہیں کہ وہاں پر کسی قسم کی بھی آپ نے شارٹیج جو ہے وہ ایک محسوس نہیں ہوئی. دوسرا جو ایک اور جو آؤٹ گوئنگ ایڈمنسٹریشن ہے جو ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو امپیکٹ تھا وہ تھا کیپٹل مارکیٹس کا. کیپٹل مارکیٹس وہ ہوتی ہیں جو کہ اسمال میڈیم اور لارج انڈسٹریز کو جو ہے نا ہر قسم کی فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں, اور وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ ڈیٹ فائنینسنگ ہو سکتی ہے, وہ ایکویٹی فائنینسنگ ہو سکتی ہے. تو کیپٹل مارکیٹس امریکہ میں بڑی ابھی بھی بہت زیادہ وائبرنٹ ہیں, اس کے باوجود بھی کہ پینڈیمک کی وجہ سے ان کی جو اپنا سروس انڈسٹری ہے وہ ضرور افیکٹڈ کی ہے, اور اس میں جو انہوں نے پے چیک پروٹیکشن کا جو پلان ہے اس کی وجہ سے بہت ساری کمپنیز کو بہت سارے بینیفٹس بھی ملے ہیں.
ایک طرف تو پینڈیمک کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں رکی ہوئی ہیں یا بہت سلو ہیں, جو ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے امریکن خزانے پر بوجھ پڑے گا, تو کیا یہ سب چیزیں مل کر جو مجموعی خسارہ ہے وہ بہت نہیں بڑھ جائے گا؟
نہیں, یہ آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے یہ, اور بڑا اس میں بہت بڑی ویلیڈیٹی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر جو خزانے پہ جو بوجھ پڑے گا وہ امریکن خزانے پر بڑھے گا, اور اس بوجھ کے بڑھنے کی وجہ سے یہ چانسز ہیں کہ آگے چل کے امریکہ کے اندر پاسبلٹی ہے کہ ٹیکسز جو ہے وہ انہیں انکریز کرنے پڑے. لیکن اس میں جو ایک فیکٹر ہے اس کے اندر وہ یہ بھی آتا ہے کہ امریکہ کی جو بہت ساری جو ایجنسیز ہیں جو کہ گورنمنٹ بیسڈ ایجنسیز ہیں, وہ نارملی جب ٹیکس سروسنگ میں جاتی ہیں تو وہ زیادہ تر وہ پرائیویٹ سیکٹر کو یوز کرتی ہیں ٹیکس سروسنگ کے لیے, اپنی طرف سے صرف وہ گارنٹی دیتی ہیں. جیسے اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ امریکہ میں انڈر رائٹ کرتا ہے اپنے لونز کو, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بزنسز کو جو پھر لون ملتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ملتا ہے. ان پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر انٹرنیشنل بینکس بھی آتے ہیں اور اس میں ڈومیسٹک بینکس بھی آتے ہیں, اور ڈومیسٹک آپ یہ دیکھیں کہ فائنینشیل کمپنیز آتی ہیں جس میں کہ بانڈ فنڈ کی کمپنی ہے, ایکویٹی فنڈ کی کمپنی ہے, ہیج فنڈ کی کمپنیز ہیں, تو یہ سب کمپنیاں آتی ہیں. اور یہی چیز جو ہے اس میں پھر ڈیٹ جو ہے وہ ایک سمجھے کہ ایک طریقے کی ایک فگر ہوتی ہے جو کہ یو ایس گورنمنٹ کے اوور آل جو ان کا ایک ڈیٹ ہے اس کے اندر تو ایڈ ہو جاتی ہے, لیکن جو اس کا امپیکٹ ایک کامن آدمی پر یا اسمال بزنس پر جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سمجھیں کہ کمپیٹ نہیں ہوتا کہ اس سے کچھ اس بزنس کے پر کوئی افیکٹ پڑے گا. اونلی تھنگ جو بزنس کبھی کبھی فیس کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹس میں کئی دفعہ یا فیڈرل لیول کے اوپر کچھ تھوڑے سے فی ان کی انکریز ہو جاتی ہے یا ان کے ٹیکس جو ہے وہ بہت ہی ایک کم شرح سے بڑھ جاتے ہیں. ادروائز اگر ہم ان کا اوور آل اگر ہم فائنینشیل انفراسٹرکچر دیکھیں تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل فائنینسنگ کے اندر ان کا ایکزم بینک انڈر رائٹ کرتا ہے جس میں کہ پھر انٹرنیشنل بینک جو ہے وہ اپنے پاس سے لون دے دیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہاؤسنگ مارکیٹ میں تو خیر سب کو پتا ہے کہ فینی میک اور فریڈی میک کا اس میں ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. ایگریکلچر مارکیٹ کے اندر جب ہم جاتے ہیں انٹرنیشنل اس کے اوپر بھی تو اس میں کمیونٹی کریڈٹ کارپوریشن ہے جو کہ یو ایس ڈی اے یونائیٹڈ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کا ایک ذیلی ادارہ ہے تو وہ اپنی طرف سے انڈر رائٹ کر دیتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک جو پینڈیمک کی سچویشن آئی ہے اس کے اندر یو ایس گورنمنٹ نے جتنے بھی یہ فنڈ ٹریلینز آف ڈالرز میں لوگوں تک پہنچائے ہیں اور اس کو ریلیز کیا ہے تو اس میں گورنمنٹ کو جہاں ایک سمجھے کہ ایک طریقے سے میں اس کو کہتا ہوں کہ ڈیجیٹل کرنسی کی صورت میں جہاں انہیں اپنے ڈیٹ کو انکریز کرنا پڑا وہاں ایک طریقے سے وہی پیسہ ان کے پاس واپس ایسے آیا ہے کہ جب یہی پیسہ جب جا کے امریکن اکانومی میں کنزیومر اسپینڈ کرتے ہیں اس پیسے کو چاہے وہ گروسریز لے چاہے وہ اپنا کلوتھنگ میں جائے چاہے آٹو کی بائنگ میں جائے تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہر اس چیز پر جو کہ امریکہ بکتی ہے اس کے اوپر ایک ٹیکس آٹومیٹیکلی لاگو ہوتا ہے. اس کے اندر ایک پرنسپل ہے جو کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف کامرس نے بنایا تھا کہ بھائی جو $1 بلین کی جو بزنس ایکٹیویٹی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس سے $2 بلین کا جو ہے آپ کا جی ڈی پی کریٹ ہوتا ہے چونکہ اکانومی جو ہے اس کے تمام سیکٹر جو ہے وہ اس بزنس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ امریکہ اس کے باوجود بھی دنیا کی جو ٹاپ ٹیٹر کنٹریز ہے جو کہ مقبوض ہے اس میں اس کا شمار ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹے بزنس پر اور ایک کامن کنزیومر کے اوپر جو ہے اس کے اوپر اتنا اس کا امپیکٹ نہیں پڑتا ہے.
اچھا جو کہا جاتا ہے وی شیپ اکانومی اس کی کیا پروگرس امریکہ میں ہو سکتی ہے پاسبلی نئی حکومت کی کیا چیلنج ہوگا اس حوالے سے؟
اچھا دیکھیں اس میں جو ایک چیز جو دیکھنے کی ہے نا وشیپ اکانومی میں اس میں سب سے بڑی چیز دیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو سیکٹر وائز دیکھتے ہیں جب تو سیکٹر وائز ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکن اکانومی کے جو تین میجر پلرز ہیں اس میں ایگریکلچر انڈسٹری اور سروسز ہوتی ہے. اس کے اندر جو سب سے زیادہ افیکٹو ہوا ہے جو ایریا امریکن اکانومی میں جس سے کہ امریکہ کی جو گروتھ ہے اوور آل وہ سمجھیں کہ تقریباً جہاں پر کہ اس کی ایوریج بٹوین 2-3% چاہیے پچھلے چند سالوں میں وہاں 2020 کی اگر ہم فگرز کو دیکھتے ہیں تو اس میں 4.3% وہ گروتھ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ سیکٹرز ایسے تھے کہ جہاں پر کہ گورنمنٹ نے بھی ان کو بیک اپ کیا اور ان کو سبسڈائز کر دیا اور اس کے اندر یہ تینوں سیکٹر اس میں آ جاتے ہیں. اس میں آپ کی سروس انڈسٹری بھی آتی ہے اس میں آپ کی مینوفیکچرنگ بھی آتی ہے اور اس میں آپ کی ایگریکلچر بھی آتی ہے. ایگریکلچر تو خیر ہمیشہ سے امریکہ کے اندر ایک طریقے سے بڑا ہیویلی سبسڈائز رہا ہے. ایوریج تقریباً آپ دیکھیں کہ بٹوین $400-500 بلین پر ایئر کا ایگریکلچر سبسڈی رہی ہے. تو اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان تمام فیکٹرز کو جب ہم کمبائن کر کے دیکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر اس کا جو اینڈ ریزلٹ جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ پر کیپیٹا انکم جو کہ سب سے بڑا فیکٹر ہے کسی بھی سوسائٹی میں یا کسی بھی کنٹری کے اندر اپنے لوگوں کی خوشحالی کو چیک کرنے کا جب ہم اس پر کیپیٹا فیکٹر کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ڈفرینس ہمیں نظر آتا ہے 2020 میں اور 2019 میں وہ جو تقریباً کوئی بٹوین ڈیٹرمن ابھی اس میں فائنل فگرز ابھی آنا باقی ہیں لیکن تقریباً یہ $6,000 کا تقریباً یہ ڈفرینس آئے گا. تو اس $6,000 کو تقریباً بریج کرنے کی کوشش کی گئی ہے دو یا تین یہ پیکجز دینے کے بعد. تو ان پیکجز کا بہرحال یہ ہے کہ یقیناً ان جو یہ پیکجز گورنمنٹ نے دیے جس سے کہ اگر ابھی جیسے لیٹلی اگر دو فیملی ممبرس ہیں اور ان کے دو بچے ہیں تو تقریباً $2,400 پر فیملی کو ابھی بھی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے دو ہفتے پہلے. تو الٹیمیٹلی اب اس میں پھر یہی ہوگا کہ جو اس میں اس کا جو یہ فیکٹر ہے تو یہ اس کے اندر آٹومیٹیکلی یہ چونکہ انٹر لنکڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو اس کی وجہ سے یہ ضرور ہوگا کہ یہ فیکٹر جو ہے یہ الٹیمیٹلی اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہی اچھا آئے گا.
اچھا
اس میں کوئی نہیں ہے کہ جب ہم وی شیپ کی بات کرتے ہیں تو ہم ریسیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ریسیشن ٹو ریکوری جو ہے اس کا فیکٹر ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے.
ہمارے سننے والوں کے لیے ذرا یہ بتائیں آسان الفاظ میں کہ وی شیپ ریکوری جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے.
وی شیپ جو ریکوری ہوتی ہے یہ ایک طریقے سے جیسے وی کو دیکھتے ہیں نا, وی میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر آپ کا ایک چارٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ نیچے کی طرف جاتا ہے پہلے جب ہم وی لکھتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ واپس اوپر کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ ایک اکنامک ریسیشن کی طرف سے ایک سمجھے ایک ریکوری کی طرف یہ جانے کی ہم اس کو بات کرتے ہیں. اور یہ وجہ تھی جس میں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس میں وی کا مطلب ہی آپ یہ دیکھیں یہ کہ اکانومی جیسے لاسٹ ایئر جیسے پینڈیمک آیا اور لاک ڈاؤن ہو گیا, بہت سارے اکنامک فیکٹر ایک دم نیچے چلے گئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ امریکہ کا جو تھرڈ کوارٹر تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ تھرڈ کوارٹر میں امریکن اکانومی نے ایک دم 31% کا جمپ لیا تھا. سیکنڈ کوارٹر میں امریکن اکانومی تقریباً کوئی جیسے فرض کریں 14-20% نیچے گئی, اور اس کے بعد ایک دم اس نے جمپ لیا. تو یہ اس کو وی فیکٹر جو ہے نا یہ اپنا کہا جاتا ہے.
اس وقت جو پریڈکشنز ہیں سارے ماہرین معاشیات کی وہ یہی ہیں کہ ساری دنیا ہی میں کساد بازاری ہوگی. اس صورت میں امریکن اکانومی کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟
امریکن اکانومی کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ بیسیکلی گلوبل ہے. اس کے اندر ان کا ڈومیسٹک اتنا بڑا چیلنج ان کے لیے جو تھا وہ کافی حد تک وہ ٹھیک ہو جائے گا اس سال 2021 میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ ڈبیٹ کر رہی ہیں کہ سروس انڈسٹری کو آپ کس طرح بحال کر سکتے ہیں, فلائٹس کس طرح بحال ہو سکتی ہیں, ایئرپورٹس کی اکانومی کس طرح ہو سکتی ہیں, جس کی وجہ سے کہ ٹرانسپورٹیشن اور ہوٹل انڈسٹری اور ریسٹورینٹ انڈسٹری یہ سب چیزیں یہ سب چلتی ہیں آٹومیٹیکلی. ایک ایریا جہاں پر کہ تھوڑا سا امریکن اکانومی میں فرق پڑا تھا اس میں یہ تھا کہ جب چائنا کے ساتھ ان کی جو ٹریڈ تھی جب وہ ٹریڈ افیکٹڈ ہوئی ہے تو وہ ایک ایسا ایلیمنٹ تھا کہ جہاں پر کہ امریکہ کے جو بڑے بڑے مینوفیکچرز تھے جس میں آٹو مینوفیکچرز بھی آتے ہیں اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ اس میں ان کی ایئر لائن انڈسٹری بھی آ جاتی ہے, تو اس ٹریڈ کا ضرور امپیکٹ اس کا پڑا تھا. اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہوا کہ بہت ساری چیزوں کی جو تھی وہاں سے ٹرانسپورٹیشن تو چائنا کے بند ہونے کی وجہ سے لیٹ 2019 اینڈ ارلی 2020 اس میں سے رکی. اور اس کے بعد پھر دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کچھ پالیسیز ایسی تھیں جس کے اندر وہ یقیناً امریکن مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو وہ بحال کرنا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے کمپوننٹس کی جو تھی انہوں نے یہاں سے امپورٹ جو تھی وہ اس کی انہوں نے بند کی تھی. تو وہ ایک ایسا چیز ہوگی کہ جو کہ جس پہ ایک بیلنس اب آگے کریٹ ہوگا. اس کے اندر جو ایک بالکل ایک اپروچ جس میں کہ انسان جو ایک دم سمجھے کہ نارتھ ٹو ساؤتھ ایک ٹرن لینا ہوتا ہے, تو اس کو اب میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس فیکٹر کو وہ اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو سب سے بڑا ایشو ہے خاص طور پہ گلوبل ٹریڈ میں وہ ان کا ایک بہت ہیوج ٹریڈ امبیلنس ہے تقریباً دنیا کے بیشتر ملکوں کے ساتھ سوائے چند ملکوں کے, مڈل ایسٹ کے سعودی عرب ہو گیا یا آپ یہ دیکھیں کہ ایک دو اور کنٹریز ہیں جہاں پر کہ ان کا پازیٹیو بیلنس آف ٹریڈ ہے کہ جہاں پر کہ امریکن ان کی امپورٹس کم ہیں اور امریکن ایکسپورٹس بہت زیادہ ہیں. ادر دین دیٹ جتنے بھی بڑے بڑے کنٹریز ہیں چاہے وہ یورپ ہے چاہے وہ پورا کانٹیننٹ لے لیں چاہے آپ چائنا لے لیں, چائنا کے ساتھ خاص طور پہ امریکہ کا جو بہت بڑا ایک ٹریڈ امبیلنس ہے وہ تقریباً اپنا ہاف اے ٹریلین ڈالرس کا ہے جو کہ بہت بڑا اماؤنٹ کہلاتا ہے. اور اس کے اندر جو امریکن اسٹیٹسٹکس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے $1 بلین کی اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو $1 بلین کی ایکسپورٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے 25,000 اسمال جابس کریٹ کی ہے اور $2 بلین کی آپ نے اکانومی جو ہے اس میں جی ڈی پی کو آپ نے اس میں ڈالا ہے. تو اس وجہ سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو میجر ایمفیسس تھا اس میں انہوں نے دو میجر ایسے کام کیے تھے جس کا فائدہ یقیناً امریکن اکانومی میں پہنچا ہے. ایک تو انہوں نے امریکن ایکسپورٹس کے اوپر زیادہ ایمفیسائز کیا مینوفیکچرنگ ہونے کے بعد, دوسرا سروس اکانومی میں انہوں نے یہ کیا کہ خاص طور پہ جو انہوں نے یہ H-1 ویزا جو تھے اس میں جب انہوں نے ریسٹرکشن لگائی اس میں پھر یہ ہوا کہ وہ امریکن گریجویٹس جنہیں کے گریجویٹ ہونے کے بعد انفارمیشن سسٹم کے اندر اگر 40-50,000 کی جابس ملتی تھی تو ان کی ایک دم سے جو تھی ان کی ہائی پیگ جابس ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسٹرن یورپ سے और साउथ एशिया से जितने भी ये और इंक्लूडिंग चाइना इवन एंड इंडिया कि वहां से जितने भी ये H1 वीजे पर लोग आते थे इनकी रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी जो थी उससे अमेरिकन जो ग्रेजुएट्स थे या अमेरिकन जो एक कॉमन पब्लिक थी उसको फायदा हुआ था।
नई हुकूमत को सबसे अहम कदम बिल्कुल शुरू में क्या उठाना चाहिए?
देखिए इनका जो सबसे बड़ा जिनको इनको बड़ा कदम उठाना चाहिए और उठाना इनको पड़ेगा और उसके लिए अभी से कुछ काम इन्होंने शुरू कर दिया है वो ये होगा कि अमेरिका में जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ है वो स्मॉल बिजनेस हुआ है और वो स्मॉल बिजनेस ये वो है कि जो कि अमेरिका की तकरीबन जो एम्प्लॉयमेंट है उसका 8% ये रिप्रेजेंट करते हैं और यही वजह है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि अमेरिका में 3-4% तक होती थी वो लास्ट ईयर तकरीबन 11.2% पर हो गई है। तो इसमें जो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए वो यही है कि यही वजह है कि इन्होंने दोबारा से ओपन किया है बिजनेसेस को लोन्स देने का और बिजनेसेस की वो पे चेक प्रोटेक्शन देने का क्योंकि खासतौर पे अमेरिका की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी वो रेस्टोरेंट होटल इंडस्ट्री थी सर्विसेज में और ये इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी कि जिसके अंदर के बेशुमार लोग अनएम्प्लॉयड हुए इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे होटल्स जब बंद हो गए तो जाहिर है उन्होंने अपने स्टाफ को तकरीबन 80-90% उनका स्टाफ का डाउन हो गया और जो उनका किचन का स्टाफ बचा भी था तो वो उनके एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए नाकाफी था। तो ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है लोकल इकोनॉमी के जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कायम है वो इफेक्टेड नहीं हुआ है जैसे एग्रीकल्चरल सप्लाईज जो है वो वैसी होती रही है फूड प्रोसेसिंग वैसी होती रही है कंपनीज भी बनते रहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना अफेक्टेड नहीं हुआ बिल्कुल वो चलता रहा है लेकिन सर्विस इंडस्ट्री जो कि मेजर पार्ट है अमेरिकन इकोनॉमी का वो एरिया इनको बहाल करना पड़ेगा सबसे पहले और उसके अंदर आप ये देखें कि जितनी भी शहरों की इकोनॉमीज है अब आप अगर आपने देखा होगा कि तकरीबन शट डाउन हो चुके हैं बिजनेसेस में जो कि डाउन टाउन में एग्जिस्ट करते थे वो तमाम के तमाम बिजनेसेस इसलिए बंद हो गए हैं कि तकरीबन एक साल करीब अब होने को आ जाएगा मार्च में और कि वो बिल्कुल शट डाउन है सिटीज में। उससे क्या हुआ है उससे ये हुआ है कि कॉर्पोरेट अमेरिका का एक अपना कल्चर चेंज हो गया है उनके एम्प्लॉयज जो है वो उन्होंने नोट कर लिया है कि दे आर इक्वली प्रॉफिटेबल और वो इक्वली जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल है कि अगर होम बेस्ड भी अगर लोग काम कर रहे हैं तो उसका उन्हें बेनिफिट है। और उसके बाद इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया जिसमें कि जूम आ जाता है या ये गूगल मीटिंग्स है इन्होंने भी बड़ा रोल प्ले किया है कि लोगों ने फील किया कि नहीं अगर उन्होंने एक ग्रुप मीटिंग भी करनी है तो उसमें भी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। तो जो अमेरिकन इकोनॉमी को जो सबसे बड़ा चैलेंजेस होंगे वो ये होंगे खासतौर पे जितने भी अमेरिकन सिटीज हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज से लेके मीडियम साइज सिटीज उनकी जो डाउनटाउन की जो इकोनॉमीज जो बहुत वाइब्रेंट इकोनॉमीज थी जिसमें कि आपको एक पूरा डाउनटाउन में एक चहल पहल रौनक नजर आती थी ये बहाल करना इनका सर्विस इंडस्ट्री के साथ साथ इक्वली बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह से जो एक सबसे बड़ा एक क्राइसिस अब आएगा वो आएगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर खासतौर पे कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर और वो कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर न सिर्फ उसकी डिमांड कम होगी बल्कि उसकी जो प्राइसेस है वो कम जाएंगी। इसका इम्पैक्ट फिर उनकी डेट सर्विसिंग में आएगा कि जो वो मॉर्गेजेस या जो लोन उन्होंने पे किए हुए वो पे नहीं कर सके। तो ये इतने समझे कि मल्टाई डायमेंशनल और मल्टाई लेयर्ड के ऐसे इश्यूज हैं जो कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली इनको जो है एड्रेस करना पड़ेगा और फर्स्ट 100 डेज में वो एड्रेस करेंगे। बाकी जहां ताल्लुक है पॉलिटिकल तो वो जैसे कह रहे हैं कि 100 डेज के अंदर वो 100 मिलियन लोगों को वैक्सीनेशन फ्री की देंगे तो ये इशू तो इनके इसलिए चलते रहेंगे कि जाहिर है यहाँ पर एक चीज जो कि अच्छी अमेरिकन इकोनॉमी की रहती है वो ये है कि यहाँ पे हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चाहे वो सोशल हो चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो सर्विसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो इंटैक्ट रहता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसमें स्टॉपेज तो आ जाता है किसी वजह से या उसमें जिसे हम एकअप कह सकते हैं इकोनॉमिक लैंग्वेज में कि एक थोड़े वक्फे के लिए उसमें एक पॉज आ गया है जैसे ट्रांसपोर्टेशन में पॉज आया बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक लेकिन जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैसा रहेगा। तो इन्हें उसको बहाल करना जो है इन तमाम मल्टी लेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ये इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी जो कि इस वक्त शुरू हो चुकी है। बहुत सारे बैंक्स ने अभी से एप्लीकेशन लेना शुरू कर दी है स्मॉल बिजनेसेस से ان کو فردر فائنینسنگ کرنے کے لیے اور ان کا جو یہ پے رول پروٹیکشن پلان ہے اس میں ان کو پیسے لینے کے لیے.
شکریہ ڈاکٹر ظفر بخاری.
اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے فیس بک